پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں اسٹوڈیوز کی گھڑی صبح کے 9 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے ہماری باقاعدہ نشریات کا آغاز ہوتا ہے۔ پہلے گھنٹے کے لیے میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں، فیس بک لائیو پر ہم آپ کے سامنے ہیں، اور ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارا یہ ایک گھنٹے کا نیوز شو جاری رہے گا۔ تو آغاز کرتے ہیں پہلے آج کی اہم خبروں کی سرخیوں سے۔ امریکی ایوان نمائندگان نے 2 سال کے لیے وفاقی حکومت کے ضخیم بجٹ کی توسیع کر دی ہے، اور اب صدر ٹرمپ کے دستخطوں کا انتظار ہے۔ افغانستان اور پاکستان کے سرحدی علاقے میں بدھ کو ہونے والے مبینہ امریکی ڈرون حملے میں اطلاعات ہیں کہ قلدم تحریک طالبان پاکستان کا ایک سرکردہ کمانڈر سید خان سجنہ اپنے ساتھیوں سمیت مارا گیا ہے، اور پاکستان کی حکومت نے پاکستانی شہریوں کے بیرون ملک اثاثوں اور بینک اکاؤنٹ سے متعلق معلومات کے حصول کے لیے عملی اقدامات شروع کر دیے ہیں، اور اس سلسلے میں وہ دبئی اور سوئٹزرلینڈ کی حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں سابق وزیراعظم خالدہ ضیاء کے ہزاروں حامیوں کی عدالت کے باہر پولیس سے جھڑپیں ہوئی ہیں، جہاں جمعرات کے روز انہیں 5 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی۔ سن 2018 کے سرمائی اولمپک جنوبی کوریا کے شہر پیونگ چینگ میں باقاعدہ طور پر شروع ہو گئے ہیں۔ امریکہ کے نائب صدر مائک پینس ان کھیلوں کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے جنوب کوریا کے شہر پیونگ چینگ میں ہیں۔ یہ تھیں وہ شہ سرخیاں جن کی تفصیل ہم کچھ دیر بعد آپ کے لیے پیش کریں گے۔ اور اب سب سے پہلے چلیں گے ہم اسلام آباد، جہاں ہمارے نمائندے ہیں محمد اشتیاق، ان سے بات کرتے ہیں کہ وہ ایک ڈرون حملہ جو ہوا ہے پاکستان اور افغانستان کی سرحد پر، اور بیان کے مطابق ایک اہم کمانڈر مارا گیا ہے، اس کے بارے میں ان کے پاس کیا تفصیل ہے؟ جی اشتیاق۔
جی، اس ڈرون حملے کے بارے میں اب تک جو غیر مصدقہ اطلاعات سامنے آئی ہیں، اور ان کے مطابق قلدم تحریک طالبان پاکستان کے ایک سینئر کمانڈر سید خان سجنہ بھی شامل ہے۔ سید خان سجنہ کا شمار جو تحریک طالبان پاکستان ہے اس کے بانی رہنماؤں کے قریبی ساتھیوں میں ہوتا ہے، اور ایک وقت میں یہ کچھ وقت کے لیے ٹی ٹی پی کا صدر بھی بنا، لیکن بعد میں جو ان کے آپس کے اختلافات تھے اس کی وجہ سے ان کو یہ عہدہ چھوڑنا پڑا۔ یہ اس ڈرون حملے کے بارے میں ابھی تک جو ہلاک ہونے والے ہیں یا مارے جانے والے ہیں اس کی تصدیق تو نہیں ہو سکتی ہے، کیونکہ جہاں یہ ہوا ہے وہاں تک میڈیا کے نمائندوں کی رسائی نہیں ہے۔ پاکستان کی وزارت خارجہ کے ترجمان سے بھی ہم نے اس بارے میں رابطہ کیا اور ان سے پوچھا، تو ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ فی الحال اس کے بارے میں کچھ کہنے سے قاصر ہیں، کیونکہ ان کے پاس ابھی تک وہاں سے کوئی معلومات نہیں آئی ہیں۔ اب سے تھوڑی دیر پہلے ایک بین الاقوامی خبر رساں ادارے ایسوسیٹڈ پریس نے اپنی خبر میں کہا ہے کہ اس ڈرون حملہ میں، جو کہ انہوں نے انٹیلیجنس حوالے عہدیداروں کے حوالے سے کہا ہے، یہ شمالی وزیرستان کے قریب ہوا، اور اس میں مارے جانے والوں کی تعداد 7 بتائی گئی ہے، جبکہ اس خبر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جن لوگوں کو نشانہ بنایا گیا، جن شدت پسندوں کو، ان کا تعلق حقانی نیٹ ورک سے ہے۔ تو اس کیونکہ عموماً اس طرح کی صورتحال میں جو تصدیق ہے، خاص طور پر تحریک طالبان پاکستان، اس کے آنے میں کچھ وقت لگ سکتا ہے، تو اور پاکستانی حکومت کا رد عمل بھی شاید بعد میں آئے گا۔
اچھا، اسی اثنا میں افغانستان سے ایک وفد آیا ہے 2 روزہ مذاکرات کے لیے اسلام آباد، اس کی کیا خبر ہے آپ کے پاس؟
جی، پاکستان اور افغانستان کے درمیان جو رابطے ہیں ان میں اضافہ ہوا ہے۔ پاکستان کے افغانستان کے نائب وزیر خارجہ حکمت خلیل کرزئی اپنے ایک وفد کے ہمراہ پاکستان 2 روزہ دورے پر پہنچے ہیں۔ گزشتہ اختتام ہفتہ ہی پاکستان کی سیکرٹری خارجہ نے کابل کا دورہ کیا تھا۔ یہ جو بات چیت ہے دونوں ملکوں کے درمیان ایک مشترکہ فریم ورک کے تحت بات چیت کی جا رہی ہے، جس میں انسداد دہشت گردی، تشدد کے واقعات میں کمی، افغانستان میں امن و مصالحت، اور اس کے علاوہ افغان مہاجرین کی واپسی کے علاوہ جو اقتصادی ترقی کے لیے تعاون ہے یا اس کے مواقع ہیں، ان امور پر بات چیت کی جا رہی ہے۔ یہ بات چیت 2 روز تک جاری رہے گی، اور اس کے بعد ہی اس کا اعلامیہ جاری کیا جائے گا. لیکن پاکستان کی وزارت خارجہ کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ یہ رابطے انتہائی عام ہیں, اور خاص طور پر ایک ایسے وقت جب کے بعض معاملات پر دونوں ممالک کے اپنا اپنا نقطۂ نظر ہے اور تحفظات ہیں اور کچھ دوریاں بھی ہیں, لیکن یہ باہمی رابطے جو جاری ہیں اس بات کی گوازی کرتے ہیں کہ دونوں ملک آپس میں رابطے رکھنا چاہتے ہیں اور جو مسائل ہیں ان کو حل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں.
ظاہر ہے کشیدگی دور کرنے کے لیے رابطوں کا یہ ضروری ہے تعاون, اور یہ جاری رہنے چاہیے. اسی حوالے سے ایک اور خبر بھی ہے, مردان میں ایک ریلی نکالی گئی ہے متحدہ دینی محاذ نے, اس کی کیا خبر ہے آپ کے پاس؟
جی یہ جو ریلی ہے اس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ لوگ جو کہ مشال خان کے قتل کے الزام میں جن کو گرفتار کیا گیا تھا اور بعد میں انہیں رہا کر دیا گیا, عدالت کی طرف سے بری کر دیا گیا, تو وہ جو لوگ واپس آئے ہیں تو ان کو خوش آمدید کہا جا رہا ہے. اس پر بہت سے جو حلقے ہیں جو سول سوسائٹی کے نمائندے اور وہ جو کہ ملک میں بڑھتی ہوئی انتہا پسندی کے رجحانات کے خلاف کام کرتے رہے ہیں, انہوں نے خاصی تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ وہ افراد جو کہ اس طرح کے واقعے میں ملوث تھے اب انہیں بری کیا جا چکا ہے اور ان کا ایک ہیرو کی طرح کا استقبال کیا جا رہا ہے. واضح رہے کہ مشال خان کا جو خاندان ہے اور ان کے وکلا یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ افراد جن کو بری کیا جا کیا ہے یا جنہیں کم سزا دی گئی ہے انسداد دہشت گردی کی عدالت کی طرف سے, وہ اس کے خلاف اعلیٰ عدلیہ میں اپیل کریں گے.
بہت شکریہ اشتیاق آپ کا. اور پاکستان سے ہی ایک اور خبر بھی ہے کہ پاکستان کی حکومت نے پاکستانی شہریوں کے بیرون ملک اثاثوں اور بینک اکاؤنٹ سے متعلق معلومات کے حصول کے لیے عملی اقدامات شروع کر دیے ہیں, اور اس سلسلے میں وہ دبئی اور سوئٹزرلینڈ کی حکومت کے ساتھ رابطے میں ہیں. پاکستان کے وزیر مملکت برائے خزانہ رانا افضل کا کہنا ہے کہ اس کے علاوہ حکومت بیرون ملک اثاثے رکھنے والے پاکستانی شہریوں کے لیے ایک ایمنیسٹی اسکیم بھی متعارف کروانے پر غور کر رہی ہے تاکہ وہ اپنے اثاثے رضاکارانہ طور پر ظاہر کر کے انہیں قانون کے دائرے میں لا سکیں. رانا افضل نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں بتایا کہ پاکستان اور سوئٹزرلینڈ کی حکومتوں کے درمیان ایک دوسرے کے شہریوں کے بینک اکاؤنٹ سے متعلق معلومات کے حصول کے لیے معاہدہ طے پا چکا ہے. امریکی ایوان نمائندگان نے 2 سال کے لیے وفاقی حکومت کے ضخیم بجٹ کی توسیع کر دی ہے, اور اب صدر ٹرمپ کے دستخطوں کا انتظار ہے. امریکی وفاقی کاروبار حکومت کا رواں رکھنے کے لیے بل پر صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دستخطوں کا انتظار کیا جا رہا ہے. ایوان نمائندگان نے 2 سال کے بجٹ کے معاہدے میں اپنے اس حصے کی توسیع کر دی جو دفاع اور ملکی پروگراموں کو فنڈنگ مہیا کرتا ہے. ایوان کے اسپیکر نے اس توثیق کے لیے زور دیا تھا. اسپیکر پال رائن نے کہا,
Republicans will deliver more than our share of votes this morning. I urge my friends in the minority to stand with us.
پال رائن کہہ رہے ہیں کہ ریپبلکنز آج صبح اپنے حصے سے زیادہ ادا کرتے ہوئے ووٹنگ کریں گے, اور میں اپنے اقلیتی ساتھیوں پر زور دوں گا کہ وہ اس 2 جماعتی بل پر ہمارا ساتھ دیں. یہ تھے پال رائن کے الفاظ. ایوان میں اس کے چند گھنٹے بعد ووٹنگ میں 186 کے مقابلے میں 240 ووٹ آئے, جب سینٹ نے ایک وسیع 2 جماعتی حمایت کے بعد بل 28 کے مقابلے میں 71 ووٹوں سے منظور کر لیا. امریکی کاروبار حکومت جمعے کی آدھی رات کو اس وقت بند ہو گیا تھا جب کانگریس وفاقی حکومت کی فنڈنگ جاری رکھنے کی حتمی حد کو پورا نہ کر سکی تھی. جمعے کے روز یہ شٹ ڈاؤن ایک مہینے سے بھی کم وقت میں دوسرا جزوی شٹ ڈاؤن تھا. بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں پولیس مزید مظاہروں سے نمٹنے کی تیاریاں کر رہی ہے جو سابق وزیر اعظم خالدہ ضیاء کی سزا کے خلاف احتجاج کے لیے ہو رہے ہیں. ایک روز پہلے بدعنوانی کے الزامات پر انہیں 5 سال قید کی سزا سنائی گئی تھی. خالدہ ضیاء کے ہزاروں حامیوں کی عدالت کے باہر پولیس سے جھڑپیں ہوئیں, جہاں جمعرات کے روز انہیں سزا سنائی گئی تھی. عدالت نے 2 مرتبہ منتخب وزیر اعظم کے خلاف $2.5 لاکھ کے غبن کا الزام لگایا جو ایک یتیم خانے کے ٹرسٹ فنڈ کے لیے مختص تھے. یہ وہ الزام ہے جسے وہ سیاسی محرک قرار دیتے ہوئے مسترد کرتی رہی ہیں. سن 2018 کے سرمائی اولمپکس جنوبی کوریا کے شہر پیونگ چینگ میں باقاعدہ طور پر شروع ہو گئے ہیں. سخت سردی کے باوجود بڑی تعداد میں کھیلوں کے شائقین نے آتش بازی کا مظاہرہ اور شاندار لائٹ شو دیکھا. اس کے علاوہ اولمپک اسٹیڈیم میں کھلاڑی پریڈ کرتے ہوئے داخل ہوئے. ان کھیلوں کی اہم بات شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان تعاون ہے. منقسم کوریاؤں نے اتفاق کیا ہے کہ وہ خواتین کی آئس ہاکی میں مشترکہ ٹیم کے ساتھ شرکت کریں گے۔ دونوں ملکوں کے ایتھلیٹس نے جمعے کے روز کوریا کے متحدہ جھنڈے تلے مارچ کیا۔ امریکہ کے نائب صدر مائک پینس بھی ان کھیلوں میں شرکت کے لیے جنوبی کوریا کے شہر پیونگ چینگ میں ہیں۔ یہ تھیں وہ خبریں اور رپورٹیں جو فیس بک لائیو پر ہم نے آپ کے لیے پیش کی۔ ابھی ویب سائٹ اور ریڈیو پر ہمارے یہ شو جاری ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔ فیس بک لائیو سے آپ سے اجازت لیتے ہیں، اللہ حافظ۔
جب ریڈیو ہو دور اور خبریں ہوں اہم، تو آئیے ہماری ویب سائٹ اردو voa.com پر۔ جب ٹی وی سامنے نہ ہو اور آپ کو جاننا ہو تو اور کہیں نہ جائیے، اردو voa.com پر آئیے۔ دن بھر کی اہم شہ سرخیاں، تازہ ترین خبریں، سب ملتے ہیں اردو voa.com پر۔ امریکہ اور جنوبی ایشیا میں پھیلی ریڈیو اور ٹی وی کے تجربہ کار صحافیوں کی ٹیم آپ کو 24 گھنٹے باخبر رکھتی ہے۔ پاکستان میں صبح 7 بجے سے شام کو 7 بجے تک اردو voa.com پر براہ راست سنیے۔ ہمارے تازہ ترین براڈ کاسٹ بلٹنز کے لیے دن میں کئی دفعہ آئیے، دن ہو یا رات، جب دل چاہے۔ اس پتے کو یاد رکھیے، www.urduvoa.com۔
وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کا یہ شو آپ کے لیے پیش کیا جا رہا ہے۔ وفاق کے زیر انتظام قبائلی علاقے فاٹا کے قریب واقع ڈیرہ اسماعیل خان میں امن کمیٹی کے دفتر پر قبائلیوں کے حملے کے بعد کئی حلقوں نے تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت کو گڈ اور بیڈ طالبان کی تفریق ختم کر کے کسی گروپ کی سرپرستی سے اعتراض کرنا چاہیے۔ پشاور سے رپورٹ دی ہے شمیم شاہد نے۔
خیبر پختونخوا کے جنوبی شہر ڈیرہ اسماعیل خان میں جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے احمدزئی وزیر قبائل اور مبینہ طور پر حکومت کی حامی عسکری پسندوں کے مابین چند روز قبل رونما ہونے والے تنازع کے باعث سخت کشیدگی پائی جاتی ہے۔ احمدزئی وزیر قبائل کی جانب سے 4 فروری کو مقامی لا کالج کی طالب علم ادریس وزیر کے قتل پر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ ادریس کے مقدمہ قتل میں 3 ملزمان میں سے ایک نے از خود گرفتاری دے دی ہے، جبکہ 2 ابھی تک روپوش ہے۔ گرفتاری دینے والا ملزم مصباح الدین محسود کا قریبی رشتہ دار بتایا جاتا ہے۔ ادھر ڈیرہ اسماعیل خان میں رونما ہونے والے اس واقعہ بالخصوص شہر میں حکومت کے حامی عسکری پسندوں جو اپنے آپ کو امن کمیٹی کہلاتے ہیں کے دفتر اور سرگرمیوں پر مختلف سیاسی و سماجی حلقوں نے تشویش کا اظہار کیا ہے۔ عوامی نیشنل پارٹی کی مرکزی سیکٹری اطلاعات زید خان نے وائس آف امریکہ کے ساتھ بات چیت میں حکومت پر زور دیا کہ وہ فرپور ان عسکری پسندوں کے خلاف کاروائی کرے۔
یہ جو مسئلہ بنتا جا رہا ہے، جس طریقے سے جئی خان کا واقعہ ہوا ہے، یہ بہت افسوسناک ہے۔ اگر آپ گڈ رکھیں گے اور بیڈ رکھیں گے تو مسئلہ حل نہیں ہوگا۔
دفاعی تجزیہ کار اور قبائلی علاقوں کے سابق سیکٹری سیکورٹی بریگیڈیئر محمود شاہ نے بھی ڈیرہ اسماعیل خان شہر میں حکومت کے حامی عسکری پسندوں اور احمدزئی وزیر قبائل کے درمیان مہازرائی سے پیدا ہونے والی صورتحال کو ملک بالخصوص خیبر پختونخوا کے امن و امان کے لیے تشویشناک قرار دیا۔
میں سمجھتا ہوں کہ جو اپنے آپ کو یہ امن کمیٹی کہتے ہیں یا پرو گورنمنٹ طالبان ہے، ان کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ اور میرے خیال میں وزیر قبائل جو ہے وہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، اور میرے خیال میں ان کو حکومت کو ان کے درمیان صلح کرنا چاہیے، اور جو وزیر کا جو نقصان ہوا ہے ان کو پورا کرنا چاہیے، ورنہ اس سے حالات خراب ہو جائیں گے۔
ڈیرہ اسماعیل خان میں وکلاء کی تنظیم کے سابق صدر شہاب الدین ایڈوکیٹ نے کہا،
بہت سے آپریشن ہوئے، وزیرستان میں ہوئے، پورے صوبے میں ہوئے، قبائل میں ہوئے، لیکن بڑے افسوس کی بات ہے جو اب بھی دفتر چل رہے ہیں اور لوگوں کو تکلیف پہنچ رہی ہے اس سے۔ یہ تو اداروں کا کام ہے، ان دفتروں کو بند کریں، ان کو کنٹرول میں رکھیں اور ان کو عام لوگوں سے دور رکھیں۔
شہاب الدین ایڈوکیٹ نے حکومت پر زور دیا کہ وہ فوری طور پر اس کشیدگی کو ختم کرے۔ شمیم شاہد، وائس آف امریکہ، پشاور۔
امریکی ایوان نمائندگان کی ایک کمیٹی نے پاکستان میں سیاسی اور انسانی حقوق کے کارکنوں کی مبینہ گمشدگی کو زیر بحث لانے کے بعد صدر ٹرمپ پر زور دیا ہے کہ وہ یہ مسئلہ پاکستانی حکومت کے ساتھ اٹھائیں۔ پاکستان میں قانون ساز اس بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ جاننے کے لیے اسلام آباد سے ہمیں محمد جلیل نے یہ رپورٹ بھیجی ہے۔
ٹرمپ انتظامیہ پاکستان میں جبری گمشدگیوں کا معاملہ پاکستانی حکومت کے سامنے اٹھائے۔ امریکی کانگریس کے اراکین کا بیان، حالات میں بہتری آ رہی ہے۔ پاکستانی قانون ساز کی وی او اے سے گفتگو۔ اسلام آباد سے میں ہوں محمد جلیل۔
اس خبر کی تفصیل۔
یہ پاکستان اور یو ایس کے درمیان جو اکنامک ریلیشن شپ ہے یا اکنامک ٹائز کہہ لیں، وہ کمزور پڑتا چلا جا رہا ہے۔
اور خیبر پختونخوا کے جنوبی شہر ڈیرہ اسماعیل خان میں جنوبی وزیرستان سے تعلق رکھنے والے احمدزئی وزیر قبائل اور مبینہ طور پر حکومت کی حامی عسکری پسندوں کے مابین چند روز قبل رونما ہونے والے تنازع کے باعث سخت کشیدگی پائی جاتی ہے۔ احمدزئی وزیر قبائل کی جانب سے 4 فروری کو مقامی لا کالج کی طالب علم ادریس وزیر کے قتل پر احتجاج کا سلسلہ جاری ہے۔ ادریس کے مقدمہ قتل میں 3 ملزمان میں سے ایک نے از خود گرفتاری دے دی ہے، جبکہ 2 ابھی تک روپوش ہے۔ گرفتاری دینے والا ملزم مصباح الدین محسود کا قریبی رشتہ دار بتایا جاتا ہے۔ ادھر ڈیرہ اسماعیل خان میں رونما ہونے والے اس واقعہ بالخصوص شہر میں حکومت کے حامی عسکری پسندوں جو اپنے آپ کو امن کمیٹی کہلاتے ہیں کہ دفتر اور سرگرمیوں پر مختلف سیاسی۔
سامعین معذرت چاہتے ہیں، محمد جلیل کی یہ رپورٹ اب ہم پیش کر رہے ہیں۔ امریکی ایوان نمائندگان کی ایک کمیٹی نے پاکستان میں سیاسی اور انسانی حقوق کے کارکنوں کی مبینہ گمشدگی کو زیر بحث لانے کے بعد صدر ٹرمپ پر زور دیا ہے کہ وہ یہ مسئلہ پاکستانی حکومت کے ساتھ اٹھائیں۔ پاکستان میں قانون ساز اس بارے میں کیا کہتے ہیں، آئیے سنتے ہیں۔
امریکی کانگریس کے بعض اراکین نے ٹرمپ انتظامیہ پر زور دیا ہے کہ وہ پاکستان میں سماجی کارکنوں کی مبینہ گمشدگیوں کا معاملہ پاکستانی حکومت کے ساتھ اٹھائے۔ قانون سازوں کی طرف سے یہ بات بدھ کو کانگریس کی ایشیا اور پیسیفک خطے سے متعلق ایک ذیلی کمیٹی کے اجلاس کے دوران ایک ایسے وقت سامنے آئی ہے جب امریکہ کی طرف سے پاکستان کی سیکیورٹی امداد معطل کرنے کے فیصلے کے بعد اسلام آباد اور واشنگٹن کے تعلقات سردمہری کا شکار ہیں۔ کانگریس کی کمیٹی کے سامنے پاکستان میں جبری گمشدگی کے معاملے پر جن 2 لوگوں نے بات کی ہے، ان میں عاقل شاہ بھی شامل ہیں جو امریکہ میں ایک یونیورسٹی سے منسلک ہیں، اور انہوں نے بلوچستان اور سندھ میں لاپتہ ہونے والے افراد کے بارے میں کمیٹی کو آگاہ کیا۔ عاقل شاہ نے کہا کہ اگرچہ پاکستان میں سیاسی کارکنوں کے لاپتہ ہونے کے واقعات ماضی میں بھی پیش آتے رہے ہیں، تاہم انہوں نے کہا کہ حالیہ سالوں میں ایسے واقعات میں اضافہ ہوا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب ایسے لاپتہ ہونے والے افراد میں سماجی میڈیا پر سرگرم کارکن اور صحافی بھی شامل ہیں، اور انہوں نے ان واقعات میں ملوث ہونے کا الزام پاکستان کے انٹیلیجنس اداروں پر عائد کیا ہے۔ پاکستانی حکومت اور سیکیورٹی کے ادارے ایسے الزامات کو مسترد کرتے رہے ہیں کہ ریاستی ادارے جبری گمشدگیوں کے واقعات میں ملوث ہیں۔ دوسری طرف لاپتہ ہونے والے افراد کی گمشدگیوں سے متعلق انسانی حقوق کی تنظیمیں تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہہ چکی ہیں کہ لاپتہ افراد کو بازیاب کروانا حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اگرچہ پاکستان کی حکومت کی طرف سے امریکی قانون سازوں کے بیان پر کوئی رد عمل سامنے نہیں آیا ہے، تاہم حکمران جماعت مسلم لیگ نون کے سینیٹر اور سینٹ کی انسانی حقوق سے متعلق کمیٹی کے رکن نثار محمد کا کہنا ہے کہ پارلیمان اور حکومت کی کوششوں کی وجہ سے گمشدگیوں کے واقعات میں نمایاں کمی ہوئی ہے۔ جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا،
کمیشن مسنگ پرسن کی وہ انتہائی افیکٹیو ہے، اور پاکستان کی گورنمنٹ اور خاص کر پھر پارلیمنٹ اپنا انتہائی اس سیریس رول پلے کر رہے ہیں۔ میرا یہ خیال ہے کہ وہ انٹرنل جو ہماری اپنا ایک ملک ہے، کسی دوسری پارلیمنٹ کو یا کسی اس طرح کی، میرے خیال سے وہ ایک انٹرنیشنل، وہ الگ ایک بات ہے کہ ہیومن رائٹ کی وائلیشن وہ الگ، لیکن اس طرح جو ہماری پارلیمنٹ اور ہم اس کو نہ سیریس لیتے۔ ہم نے ماشاء اللہ یہ کہ 425 اس طرح کے لوگ ریکور کیے، اور ابھی وہ پوزیشن نہیں ہے جو پہلے کی تھی۔
واضح رہے کہ حکومت نے 2011 میں سابق جسٹس جاوید اقبال کی سربراہی میں لاپتہ افراد کے معاملات کی تحقیقات کے لیے کمیشن تشکیل دیا تھا، اور لاپتہ افراد کے معاملے سے متعلق پاکستان کے قانون ساز بھی آواز بلند کرتے رہتے ہیں۔ پاکستان کی وزارت داخلہ کی طرف سے حال ہی میں جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق کمیشن کو اب تک 4,600 سے زائد لاپتہ افراد کے بارے میں شکایات موصول ہوئی تھیں، جن میں سے 3,000 سے زائد افراد کے معاملات کو نمٹا دیا گیا ہے، جبکہ دیگر لگ بھگ 1,500 افراد کے معاملے کی تحقیقات کی جا رہی ہے۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
اور اب عالمی خبریں۔ اس سے پہلے ہم آپ کو یہ ایک انٹرویو سنواتے ہیں۔ وائس آف امریکہ کے پروگرام جہاں رنگ میں پاکستان کی وزارت خزانہ کے سابق مشیر ڈاکٹر اشفاق حسین نے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ فوری طور پر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات میں بہتری کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ میزبان قمر عباس جعفری کے ایک سوال کے جواب میں کہ بعض حلقوں کے مطابق تعلقات میں خرابی کے باوجود دونوں ملکوں کی تجارت میں اضافہ ہو رہا ہے، ڈاکٹر اشفاق نے یہ موقف اختیار کیا۔
یہ پاکستان اور یو ایس کے درمیان جو اکنامک ریلیشن شپ ہے یا اکنامک ٹائز کہہ لیں، وہ کمزور پڑتا چلا جا رہا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسا کہ ہم سبوں کے علم ہے کہ اکنامک اینڈ پولیٹیکل ریلیشن شپ جو ہیں، دے آر دی میرر امیج آف دی ریلیشن شپ بٹوین دی ٹو کنٹریز۔ اگر ہمارے اکنامک ٹائز مضبوط ہو رہے ہیں، بڑھ رہے ہیں، تو یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ہمارے پولیٹیکل یا ڈپلومیٹک ریلیشنز بھی ہیں، وہ بھی مضبوط ہو رہے ہیں۔ لیکن جب گر رہا ہے، اکنامک ٹائز اگر کمزور پڑ رہے ہیں، تو یہ اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ یہ گروئنگ مسٹرسٹ ہے، ڈسٹرسٹ ہے، یا چینجنگ پرائیورٹیز ہیں دونوں ملکوں کے درمیان میں۔ تو وہ اس کے تو جو اگر ہم پاکستان کی اسٹیٹسٹکس کو دیکھیں جو ٹریڈ سے ریلیٹڈ ہے، یہ کچھ اسی طرح کے ہیں۔ مطلب یہ ہے کہ ہم تقریباً 4.5 بلین ڈالر کا ایکسپورٹ کرتے تھے، اب 2016-17 کا جو مالی سال جو پچھلا گزرا ہے، وہ 2.5 ارب پہ آ گیا ہے۔ امپورٹس جو ہے وہ تقریباً ویسے ہی کوئی 2.5 بلین کے قریب تھا، تو وہ اب کم ہو کر 1.7 بلین پہ آ گیا ہے۔ تو ہمارے ٹوٹل جو ٹریڈ کا جو یو ایس کے ساتھ ریلیشن شپ ہے، وہ 8% ہے۔ اسی طریقے سے اگر آپ ریمیٹنس دیکھیں کہ ایک زمانے میں 1/3 ریمیٹنس ہمارا، بلکہ 2001-2002 میں 1/3 ریمیٹنس ہمارا یونائٹیڈ اسٹیٹس سے آیا کرتا تھا، اب وہ گرتے 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 اس کا شیئر کوئی 12.6% پہ آ گیا ہے۔ میں 2016-17 کی بات کر رہا ہوں۔ اسی طریقے سے فورن انویسٹمنٹ کو اگر ہم دیکھیں، تو وہ 2007-2008 میں 1.3 بلین ڈالر تھا، جو گریجولی کم ہوتے 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 2015-16 میں صرف 13 ملین پہ آ گیا، 16-17 میں یہ 71 ملین ڈالر پہ ہے۔ تو کہاں 1.3 بلین اور کہاں 71 ملین ڈالر۔ 2005 کے بعد سے ان کے خیالات میں کوئی تبدیلی آنی شروع ہو گئی تھی، اور اس کے بعد سے ہی آپ دیکھیں کہ پیک 2007-08 پہ پہنچا، اور وہاں سے پھر آہستہ آہستہ ایک ڈکلائننگ ٹرینڈ ہے جو ابھی تک جا رہا ہے۔
یہ بتائیے ڈاکٹر صاحب کہ آپ جو ٹرینڈ دیکھ رہے ہیں، اس کے پیش نظر آپ کیا فورکاسٹ کریں گے کہ آنے والے دنوں میں یہ ریلیشن شپ جو ہے، یہ فردر ڈیٹیریٹ ہوگی، یا یہ کہ اس میں بہتری کے کوئی آثار نظر آتے ہیں آپ کو؟
امریکہ نے کبھی پاکستان کے ساتھ ایک سوورن ریلیشن شپ نہیں مینٹین کیا، ہمیشہ ٹرانزیکشن ریلیشن شپ ہمارے رہتے رہے ہیں۔ ہمارے تعلقات اسی طریقے سے رہیں گے، کبھی تھوڑے بہتر ہو جائیں گے، کبھی تھوڑے سے خراب ہو جائیں گے۔ پھر آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ یو ایس کے جو کی لوگ ہیں، وہ ایک سخت زبان بول رہے ہوں گے، اور کچھ دوسرے لوگ جو سیکنڈ ٹیئر کے لوگ ہوں گے، وہ اچھی اچھی بھی باتیں کرنے لگیں گے۔ تو وہ یہ ایک طریقے سے ہم پہ پریشر جو ہے وہ موجود رہے گا جب تک کہ یہ ایڈمنسٹریشن ہے۔ آنے والی جو ایڈمنسٹریشن ہوگی، اس کا کیا ایٹیچیوڈ ہوتا ہے، وہ تو اس وقت ہی دیکھا جائے گا۔
امریکہ کے نائب صدر مائک پینس موسم سرما کے اولمپک کھیلوں کی افتتاحی تقریب میں شرکت کے لیے جنوبی کوریا کے شہر پیونگ چینگ میں ہیں۔ وہاں ان کی مصروفیات کے بارے میں وائس آف امریکہ کے مائیکل براؤن کی ایک رپورٹ کے ساتھ مدثرہ منظر۔
پینس شمالی کوریا کے ایٹمی ہتھیاروں کے پروگرام اور انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کو اجاگر کر کے کھیلوں کے موقع پر شمالی کوریا کے پروپیگنڈے کے اثرات کم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جمعے کی صبح پینس نے شمالی کوریا کے منحرفین سے ملاقات کی، ان میں سے بعض نے شمالی کوریا میں اذیتیں اور ناروا سلوک برداشت کیا ہے۔ پینس نے ایک امریکی طالب علم کے والد سے بھی ملاقات کی۔ آٹو وارنبیر کا شمالی کوریا کی حراست سے رہا ہونے کے چند دن بعد انتقال ہو گیا تھا۔ نائب صدر پینس نے کہا،
فریڈ وارنبیر اور ان کی فیملی نے ٹولڈ دی سٹوری آف دیئر ونڈرفل سن آٹو وارنبیر ہو واز امپریزنڈ ان نارتھ کوریا۔
فریڈ وارنبیر اور ان کے خاندان نے اپنے عزیز بیٹے کی کہانی سنائی ہے۔ آٹو وارنبیر کو شمالی کوریا میں قید رکھا گیا اور ایسی حالت میں رہا کیا گیا کہ وہ وطن پہنچتے ہی انتقال کر گیا۔ فریڈ اب شمالی کوریا کے لیے جہاں سے آپ بھاگ کر آئے اور وہاں کے لوگوں کی آزادی کے چیمپئن بن گئے ہیں۔ جمعرات کو پینس نے جنوبی کوریا کے صدر مون جائے ان کو بتایا تھا کہ واشنگٹن اس وقت تک شمالی کوریا پر دباؤ بڑھاتا رہے گا جب تک کہ وہ اپنا ایٹمی پروگرام ترک نہیں کر دیتا۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
فکر فن میں آج آپ بات چیت سنیں گے ڈاکٹر ابرار عمر کی۔
کھڑکی سے باہر برف کا شہر آباد تھا، اس نے اپنی محبت کا سر میری محبت کے کاندھوں پر رکھا تو قیامت کی بارش ہوئی۔ لمحے رنگین ضرور تھے مگر ان کے کناروں پر جدائی لکھی ہوئی تھی۔
میں نے اپنی اکیڈیمک کیریئر میں کافی ڈیولپ کیا، پروگریس کی۔ میں اسسٹنٹ پروفیسر تھا، اس سے پہلے ڈیمونسٹریٹر تھا، پھر میں اپنی اسپیشلائزیشن کی اور میں اب ایسوسیٹ پروفیسر ہوں۔
کوئی نظم، بہت خوبصورت نظم جو آپ کو بہت ہی اچھی لگتی ہو، وہ آپ ہمیں ذرا نہ گنگنا کے سنائیں۔
منزل کے انتظار میں مارے گئے ہیں ہم،
دشت بے کنار میں مارے گئے ہیں ہم، منزل کے انتظار میں مارے گئے ہیں ہم۔ پہلے کہانیوں میں تھا مارا گیا ہمیں، پہلے کہانیوں میں تھا مارا گیا ہمیں۔
کوئی بہت اچھی سی غزل ہمیں سنائیے، اور اگر چاہتے ہیں تو متفرق اشعار بھی آپ سنا سکتے ہیں۔
اداسی اوڑھ کے اتری ہے رات گلیوں میں، اداسی اوڑھ کے اتری ہے رات گلیوں میں، لگا لی وحشتوں نے پھر سے گھات گلیوں میں، دلوں کے ٹوٹنے سے گھر بھی ٹوٹ جاتے ہیں، پھر اس کے بعد نکلتی ہے بات گلیوں میں، یہ کس کے آنسو ستاروں کے روپ میں چمکے، یہ کون روتا رہا ساری رات گلیوں میں۔
بہت زبردست۔ اچھا یہ بتائیں ابرار کہ آپ کے بچے کتنے ہیں اور کس ایج میں ہیں، انہیں کیسا لگتا ہے آپ کی اتنی زیادہ اچیومنٹس ہیں، مختلف میدان ہیں ان میں، ان میں سے کسی بچے کا اس طرف رجحان ہے میوزک یا پوئٹری کی طرف؟
ڈیفینیٹلی بہت سرپرائزنگ ہے، مائی سن از اے ویری گڈ سنگر، تو اگر میں نے اس کا گانا آپ کو سنا دیا یا بھیج دیا تو میری مارکیٹ ڈاؤن ہو جائے گی۔
نہیں نہیں، ہم تو ضرور سنیں گے، آپ پلیز بھیجیے گا، میں پلے کرنا چاہوں
جزیروں پر تیری باتوں کے پھول کھلتے ہیں، یاد کے ریشمی جزیروں پر تیری باتوں کے پھول کھلتے ہیں، دور رہ کر بھی پاس ہو جانا۔
کوئی شارٹ پوئم جو ہے وہ سنائیے۔
خالص نظم کا عنوان ہے، اگر میرا انتظار کرتی وہ شام شام وصال بنتی، وہ شب شب اختیار بنتی، میں ساری مشکل کا حل سمیٹے تمہاری بستی میں آ گیا تھا۔
اگر تم پاس رہتے تو محبت ہو بھی سکتی تھی۔
چلے مجھے وہی نظم یاد آ رہی تھی۔ اگر یہ فاصلہ جو درمیان ہے دور ہو جاتا، تیرا ہنسنا تیرا رونا مجھے مقدور ہو جاتا، تو تم سے بات کرنے کے کئی امکان ہو جاتے، جو باہم رابطے مشکل ہیں وہ آسان ہو جاتے، میرے دل میں کمی سی ہے ہمیشہ ساتھ رہتی ہے، اگر تم پاس رہتے تو محبت ہو بھی سکتی تھی۔
یہ تھے ڈاکٹر ابرار عمر، وائس آف امریکہ واشنگٹن سے۔ میں ہوں سادیہ اسد۔
صدائے جہاں، وائس آف امریکہ اور ریڈیو نیوز نیٹورک کی مشترکہ پیشکش۔ ہمیں امید ہے آپ ہمارا یہ پروگرام باقاعدگی سے سنتے ہیں۔ آپ کو صدائے جہاں کیسا لگتا ہے رائے دیجیے، ای میل ایڈریس آپ کو بتاتے ہیں sejradio@voanews.com، اور خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے پروگرام صدائے جہاں، پوسٹ باکس 1399، اسلام آباد۔
دنیا بھر سے تازہ ترین خبریں،
حالات حاضرہ،
بین الاقوامی معاملات،
سماجی مسائل
اور انٹرٹینمنٹ،
ان سب کا ایک سیر حاصل جائزہ
دیکھیں ہمارے ٹیلی ویژن پروگرام ویو 360 میں،
پیر سے جمعے کی شام 7:30 بجے، صرف آج نیوز پر۔
پاکستان میں اس وقت شام کے 7:30، بھارت میں 8، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 9:30 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے خبروں اور حالات حاضرہ کے ایک اور بلیٹن کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان خالد حمید۔ چین نے آزاد تجارت کے معاہدے میں پاکستان کے بزنس کمیونٹی کو سہولتیں فراہم کرنے پر اتفاق کیا ہے، جسے کاروباری حلقوں میں ایک مثبت پیش رفت کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ اسلام آباد سے رپورٹ ہے محمد جلیل کی۔
بیجنگ نے پاکستان اور چین کے آزادانہ تجارتی سمجھوتے سے متعلق اسلام آباد کے تحفظات کو دور کرنے پر اتفاق کیا ہے۔ دونوں ملکوں کے درمیان یہ اتفاق رائے پاکستانی اور چینی حکام کی چین میں ہونے والے ایک اجلاس کے بعد سامنے آیا ہے۔ پاکستان کے سیکرٹری تجارت یونس ڈھاگا کی سربراہی میں پاکستانی وفد نے اس اجلاس میں شرکت کی تھی۔ اجلاس کے بعد پاکستان کی وزارت تجارت کی طرف سے جاری ہونے والے ایک بیان کے مطابق، اس مقصد کے لیے آزادانہ تجارت کے سمجھوتے میں مجوزہ ترامیم کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔ واضح رہے کہ پاکستان اور چین کے درمیان آزادانہ تجارتی سمجھوتے کے باوجود پاکستان کے چین کے ساتھ تجارتی خسارے میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے، جس پر پاکستان اور اس کی تجارتی برادری کی طرف سے شدید تحفظات کا اظہار بھی کیا جاتا رہا ہے۔ پاکستان کی تاجر برادری کا مطالبہ رہا ہے کہ چین پاکستانی برآمدی ایشیا پر عائد کسٹم محصولات کو کم کر کے پاکستان کو وہی سہولت دے جو وہ مشرقی ایشیائی ملکوں کو دے رہا ہے۔ اقتصادی امور کے تجزیہ کار عابد سلہری نے جمعے کو وائس آف امریکہ سے گفتگو میں کہا کہ انہی تحفظات کی وجہ سے چین کے ساتھ آزادانہ تجارتی سمجھوتے کے باوجود پاکستان اس کا کوئی خاطر خواہ فائدہ نہیں اٹھا سکا ہے۔
آپ نے فری ٹریڈ ایگریمنٹ تو کر لیا، لیکن ایک پورا بلاک جو ہے ایسٹ ایشیا کا، ان کے ٹیرف، ان کی کنسیشنز، ان کی پریفرنسز جو تھے ان کے لیے، وہ پاکستان کی پریفرنسز سے کہیں زیادہ تھی۔ تو اب سی پیک میں جاتے ہوئے ایک ٹرسٹ ڈیفیسٹ آ رہا تھا، اور اکثر حلقے جو ہیں وہ دبے دبے الفاظ میں یہ کہتے تھے کہ اگر پاکستان چائنا کے ساتھ فری ٹریڈ ایگریمنٹ کر کے ابھی تک لاس میں ہے تو سی پیک کے نتیجے میں بھی چائنا ہی کو فائدہ ہوگا، پاکستان اس میں کچھ بہتری حاصل نہیں کر پائے گا۔
واضح رہی کہ حالیہ سالوں میں پاکستان کا چین کے ساتھ تجارتی خسارہ مسلسل بڑھ رہا ہے، اور گزشتہ سال یہ خسارہ 12 ارب ڈالر سے تجاوز کر گیا۔ عابد سلہری نے کہا کہ چین پاکستان اقتصادی راہداری منصوبوں کی وجہ سے بعض پاکستانی حلقے اس خدشے کا اظہار کر رہے ہیں کہ ان منصوبوں کی وجہ سے پاکستان کے اقتصادی خسارے میں مزید اضافہ ہو سکتا ہے۔
تو یقینی طور پہ چائنا جو کہ کچھ عرصہ پہلے تک، سی پیک سے پہلے تک جب بھی چائنا سے ڈیمانڈ کی جاتی تھی ٹیرف ریویژن کی، تو چائنا کا رسپانس بہت پازیٹو نہیں ہوتا تھا، لیکن اس دفعہ ان کے جو پازیٹو سگنلز ہیں وہ یقینی طور پہ سی پیک کو سامنے رکھتے ہوئے اور سی پیک پروجیکٹس کو سامنے رکھتے ہوئے، تاکہ ایک ٹرسٹ بلڈنگ جو ہے وہ ہو سکے بٹوین پاکستان اینڈ چائنا۔
بعض مبصرین کا کہنا ہے کہ اگر چین پاکستانی مطالبات مان کر آزادانہ تجارتی معاہدے سے متعلق پاکستان کے تحفظات کو دور کر دیتا ہے تو اس سے چین کو پاکستانی برآمدات میں اضافہ ہوگا۔ محمد جلیل، وائس آف امریکہ، اسلام آباد۔
بھارت نے ایئر فورس کے ایک افسر کو مبینہ طور پر پاکستان کی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے لیے جاسوسی کرنے کے الزام میں حراست میں لے لیا ہے۔ نئی دہلی سے سہیل انجم کی رپورٹ۔
بھارتی فضائیہ کے ایک افسر ارون ماروا کو مبینہ طور پر پاکستانی خفیہ ایجنسی آئی ایس آئی کے لیے جاسوسی کرنے اور خفیہ دستاویزات فراہم کرنے کے الزام میں دہلی میں گرفتار کیا گیا ہے۔ انہیں جمعہ کے روز ایک عدالت میں پیش کیا گیا، جہاں سے انہیں 5 روز کی پولیس تحویل میں بھیج دیا گیا۔ 51 سالہ ماروا دہلی میں انڈین ایئر فورس کے ہیڈ کوارٹرز میں گروپ کیپٹن کی حیثیت سے تعینات ہیں۔ ایئر فورس کے کاؤنٹر انٹیلیجنس ونگ کی جانب سے 10 روز کی پوچھ گچھ کے بعد انہیں جمعرات کے روز دہلی پولیس کے اسپیشل سیل کے حوالے کیا گیا۔ اسپیشل سیل کے ڈی سی پی پرمود کشواہا کے مطابق ان کے خلاف آفیشیل سیکرٹ ایکٹ کے تحت رپورٹ درج کی گئی ہے۔ وہ اگلے سال سبکدوش ہونے والے تھے۔ ذرائع کے مطابق وہ سوشل میڈیا پر بہت زیادہ سرگرم تھے۔ 1.5-2 ماہ قبل فیس بک پر مہیلا پٹیل اور کرن رندھاوا نامی دو خواتین سے ان کی دوستی ہوئی تھی۔ ان میں بے تکلفی پیدا ہوئی اور انہوں نے موبائل فون سے بعض اہم دستاویزات کی تصاویر کھینچ کر مذکورہ آئی ڈیز کو بھیج دی۔ ایئر فورس کے اعلی افسروں کو دسمبر میں ان کی سرگرمی کی اطلاع ملی، جس کے بعد دہلی کے پولیس کمشنر امولیہ پٹنائک کو اس کی اطلاع دی گئی۔ 10 روز قبل ایئر فورس انٹیلیجنس ونگ نے انہیں ہیڈ کوارٹرز میں اسمارٹ فون لے جاتے ہوئے پکڑا تھا۔ وہاں فون لے جانا ممنوع ہے۔ اسٹیشن سیکورٹی آفیسر اسکواڈن لیڈر روپیندر سنگھ کے مطابق اگر جرم ثابت ہو گیا تو انہیں 14 سال کی جیل ہو سکتی ہے۔ بتایا جاتا ہے کہ انہوں نے ایئر فورس افسران کے سامنے اعتراف کیا ہے کہ انہوں نے 2 خواتین کو ڈیفنس سائبر ایجنسی، ڈیفنس اسپیشل ایجنسی اور اسٹیشن آپریشنز ڈویژن سے متعلق اطلاعات اور آئندہ ہونے والی فضائیہ کی مشق سے متعلق دستاویزات فراہم کیں۔ فضائیہ کی جانب سے گرفتاری پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ تاہم حکام کا دعویٰ ہے کہ مارواہ غیر قانونی الیکٹرانک ڈیوائس کی مدد سے ناپسندیدہ سرگرمیوں میں ملوث تھے۔ ان کا بیٹا فضائیہ میں فائٹر پائلٹ ہے۔ سہیل انجم، وائس آف امریکہ، نئی دہلی۔
نئی دہلی کی انتظامیہ نے ایک مبینہ پاکستانی قیدی کی پولیس حراست سے فرار کے واقعے کے بعد بھارتی کنٹرول کے کشمیر میں جیلوں کی سیکیورٹی میں اضافہ کرنے کے لیے کہا ہے۔ یہ رپورٹ ہمیں بھیجی ہے سری نگر سے یوسف جمیل نے۔
بھارت کی وفاقی حکومت نے نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کی صوبائی حکومت کو ہدایت جاری کی ہے کہ سری نگر کی مرکزی جیل میں بند 16 پاکستانی قیدیوں اور زیر سماعت ملزموں کو فوری طور پر وادی کشمیر سے باہر منتقل کیا جائے۔ دوسرے غیر ملکی قیدیوں کو بھی شور زدہ مسلم اکثریتی وادی کشمیر کی جیلوں سے نکال کر ریاست کے جموں خطے کی جیلوں میں رکھنے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس کے علاوہ بھارت کی وزارت داخلہ نے ریاستی حکومت سے سری نگر سینٹرل جیل کے ساتھ ساتھ وادی کشمیر کے تمام دوسرے قید خانوں میں حفاظتی انتظامات کو مزید سخت کرنے کے لیے کہا ہے۔ ریاستی حکومت سے کہا گیا ہے کہ ان جیلوں کے احاطوں ہی میں نہیں بلکہ ان کے اندر بھی وفاقی پولیس فورس سی آر پی ایف کو تعینات کیا جائے۔ یہ ہدایات منگل کے روز ایک پاکستانی زیر سماعت قیدی محمد نوید جٹ عرف ابو حنزلہ کے فرار ہونے کے واقعے کے بعد جاری کی گئی ہیں۔ محمد نوید کو، جس کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ پاکستانی پنجاب کے ساہیوال ملتان علاقے کا باشندہ ہے، بھارتی حفاظتی دستوں نے جون 2014 میں نئی دہلی کے زیر انتظام کشمیر کے جنوبی ضلع کلگام سے گرفتار کیا تھا۔ وہ مبینہ طور پر عسکری تنظیم لشکر طیبہ کا ایک اعلیٰ کمانڈر ہے۔ اسے 5 دوسرے قیدیوں کے ہمراہ معمول کے طبی معائنے کے لیے سری نگر کی مرکزی جیل سے شہر کے ایک بڑے سرکاری اسپتال لے جایا گیا تھا، جہاں پہلے سے موجود 2 مبینہ عسکریت پسندوں نے اسے پستول تھما دی اور پھر تینوں نے مل کر 2 پولیس محافظوں کو گولی مار دی اور وہاں سے فرار ہو گئے۔ پاکستانی قیدی کے ڈرامائی فرار کے اس واقعے کا بھارتی وفاقی اور ریاستی حکومت نے سخت نوٹس لیتے ہوئے ڈائریکٹر جنرل جیل خانہ جات ایس کے مشرا کو ان کے عہدے سے ہٹا کر ان کی جگہ ایک اعلیٰ پولیس افسر دلباغ سنگھ کو تعینات کر دیا ہے۔ نیز سری نگر سینٹر جیل کے سپر انٹینڈنٹ ہلال احمد راتھر کو معطل کیا گیا ہے۔ اس دوران جمعے کو بھارتی پارلیمان پر 16 برس پہلے ہوئے حملے میں مجرم قرار دیے گئے کشمیری باغی محمد افضل گورو کی 5ویں برسی پر وادی کشمیر میں ایک عام ہڑتال کی گئی۔ پولیس اور نیم فوجی دستوں نے دارالحکومت سری نگر اور شمال مغربی شہر سوپور میں، جو گورو کا آبائی علاقہ ہے، کرفیو جیسی پابندیاں عائد کیں۔ تاہم سوپور میں نوجوانوں نے ان پابندیوں کو توڑا اور پھر ان کے اور حفاظت دستوں کے درمیان جھڑپیں شروع ہو گئیں جو آخری اطلاع آنے تک جاری تھیں۔ سری نگر کے بعض حصوں سے بھی اسی طرح کے تصادم کی خبر ملی ہے۔ گورو کو دلی کی تہاڑ جیل میں 5 برس پہلے آج ہی کے دن یعنی 9 فروری 2013 کو پھانسی دی گئی تھی۔ یوسف جمیل، وائس آف امریکہ، سری نگر۔
صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے امریکہ کے وفاقی حکومت کے 2 سال کے ضخیم بجٹ پر دستخط کر دیے ہیں۔ ایوانی نمائندگان نے اس سے پہلے اس بجٹ کی منظوری دے دی تھی۔ ایوان میں اس کے چند گھنٹے بعد ووٹنگ میں 186 کے مقابلے میں 240 ووٹ آئے تھے، جب سینٹ نے ایک وسیع 2 جماعتی حمایت کے بعد بل 28 کے مقابلے میں 71 ووٹوں سے منظور کیا تھا۔ امریکی کاروباری حکومت جمعے کو آدھی رات اس وقت بند ہو گیا تھا جب کانگریس وفاقی حکومت کی فنڈنگ جاری رکھنے کی حتمیت کو پورا نہیں کر سکی تھی۔ جمعے کے روز یہ شٹ ڈاؤن 1 مہینے سے بھی کم وقت میں دوسرا جزوی شٹ ڈاؤن تھا۔ امریکہ کے عہدیدار کہتے ہیں کہ مشرقی شام میں حکومت کی پشت پناہی والے فوجیوں پر بدھ کو دیر گئے اور جمعرات کے ابتدائی اوقات میں کیے گئے فضائی حملوں کی نوعیت دفاعی تھی۔ وائس آف امریکہ کی اصلاح تسکا ہوک کی رپورٹ کے مطابق شام میں متعدد محاذوں پر پھر سے ہونے والی لڑائی کی وجہ سے 7 سالہ جنگ کے پرامن حل کی امید کم ہوئی ہے۔ تفصیلات کے ساتھ بہجت چلانی۔
پینٹاگون کے ایک عہدیدار نے بتایا ہے کہ شام کی حکومت کی پشت پناہی والے فوجیوں پر امریکہ نے اس وقت فضائی حملے کیے جب شام کی حکومت اور ان کے مقامی حمایتیوں کی طرف سے مشرقی صوبے دارالزور میں سیرین ڈیموکریٹک فورسز اور ان کے امریکی مشیروں کو خطرہ لاحق ہوا۔ امریکہ شام میں دہشت گرد گروپوں سے نبرد آزما سیرین ڈیموکریٹک فورسز کو فوجی مدد فراہم کرتا ہے۔ شام کی حکومت روس کی پشت پناہی کے ساتھ حزب اختلاف کی افواج کے زیر کنٹرول علاقوں کو واپس حاصل کرنے کی کوشش میں لڑائی کر رہی ہے۔ امریکہ کا کہنا ہے کہ وہ اس لڑائی میں ملوث نہیں۔
We will use force if our troops are threatened, and that was clearly the case.
امریکی محکمہ خارجہ کی ترجمان ہیدر نوورٹ کا کہنا ہے کہ ہم صرف اس وقت طاقت کا استعمال کریں گے جب ہمارے فوجیوں کو کسی خطرے کا سامنا ہو، اور اس وقت وہی صورتحال درپیش تھی۔ امریکہ کے محکمہ دفاع نے جمعرات کو کہا کہ امریکہ کی قیادت میں اتحاد اور مقامی افواج پر شام کی حکومت نواز فوج نے توپ خانے، ٹینکوں اور راکٹوں کے ساتھ حملہ کیا۔ پینٹاگون کے ایک ترجمان نے کہا کہ اس جارحیت کے جواب میں اتحاد نے فضا اور توپ خانے سے حملے کیے۔ روس نے ان فضائی حملوں پر غصے کا اظہار کیا ہے، جن میں اطلاعات کے مطابق درجن بھر ہلاکتیں ہوئیں۔
They claim all the time they fight international terrorism, but we see that it goes beyond that.
اقوام متحدہ میں روسی سفیر وسیلی نیبنزیا کا کہنا ہے کہ وہ ہر وقت یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عالمی سطح پر دہشت گردی کے خلاف نبرد آزما ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ صورتحال اس سے مختلف ہے۔ ادھر پینٹاگون کے کلیدی ترجمان نے کہا کہ روس نے اتحاد کے عہدیداروں کو یقین دلایا کہ اس کی افواج شام کی افواج کے ساتھ مل کر اتحاد کی افواج کے خلاف کارروائی نہیں کریں گی۔
We are not looking for a conflict with the regime. Any action that takes away from our ongoing
پینٹاگون چیف سپوکس پرسن کا کہنا ہے کہ ہم حکومت کے ساتھ تنازعہ آرائی نہیں کر رہے۔ داعش کو شکست دینے کے لیے ہماری جاری کارروائی سے ہٹ کر کوئی بھی کارروائی مقصد کے حصول سے انحراف ہے۔ شام میں حکومت نواز افواج کے خلاف اتحاد کے فضائی حملوں سے ملک میں مختلف پارٹیوں کے درمیان تشدد کو ہوا ملی، اور دمشق کے قریب مشرقی غوطہ میں حزب اختلاف کے زیر کنٹرول علاقے میں حکومت کی بلا امتیاز گولہ باری سے اس ہفتے ایک اندازے کے مطابق 200 شہری ہلاک ہو گئے۔ شام میں امریکہ کو اپنے نیٹو حلیف ترکی کے ساتھ بھی اختلافات کا سامنا ہے، جسے امریکہ کی شام میں داعش کے خلاف لڑنے والے کردوں اور دوسرے گروپوں کی حمایت پر اعتراض ہے۔ شام کے لیے بین الاقوامی امن مذاکرات تشدد کو کم کرنے میں ناکام رہے، جس کے نتیجے میں لاکھوں افراد شام کی سرحدوں کو پار کرنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ بہجت جلانی، اردو بی او اے، واشنگٹن۔
سن 2018 کے سرمائی اولمپکس جنوبی کوریا کے شہر پیونگ چینگ میں باقاعدہ طور پر شروع ہو گئے ہیں۔ سخت سردی کے باوجود بڑی تعداد میں کھیلوں کے شائقین نے آتش بازی کا مظاہرہ اور شاندار لائٹ شو دیکھا۔ اس کے علاوہ اولمپک اسٹیڈیم میں کھلاڑی پریڈ کرتے ہوئے داخل ہوئے۔ ان کھیلوں کی اہم بات شمالی اور جنوبی کوریا کے درمیان تعاون ہے۔ منقسم کوریاؤں نے اتفاق کیا ہے کہ وہ خواتین کی آئس ہاکی میں مشترکہ ٹیم کے ساتھ شرکت کریں گے۔ دونوں ملکوں کے ایتھلیٹس نے جمعے کے روز کوریا کے متحدہ جھنڈے تلے مارچ کیا۔ شمالی کوریا کے لیڈر کم جونگ ان کی بہن جنوبی کوریا پہنچ گئی ہیں۔ وہ 1950-53 میں کوریائی جنگ کے خاتمے کے بعد جنوبی کوریا کا دورہ کرنے والی حکمراں خاندان کی پہلی رکن ہیں۔ شمالی کوریا کے رسمی سربراہ ریاست کم یونگ نیم کے ہمراہ کم یو جونگ اپنا وفد لے کر جمعے کے روز انچوان انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر پہنچیں۔ کم یو جونگ شمالی کوریا کی حکمراں ورکرز پارٹی کی اہم رکن اور اپنے بھائی کی مشیر ہیں۔ ایسے میں جب موسم سرما کے کھیلوں کا آغاز ہو گیا ہے، وائس آف امریکہ کے نامہ نگار رفائل ساخوف نے ان کھیلوں میں حصہ لینے والے بعض امریکیوں سے گفتگو کی۔ آئیے سنتے ہیں مدثرہ منظر کی رپورٹ۔
امریکہ کے ایتھلیٹ پیونگ چینگ پہنچ گئے ہیں۔ کرسٹین گاؤڈی امریکہ کے باب سلیڈ اینڈ اسکیلٹن ٹیم کی قیادت کر رہی ہیں۔ وہ کہتی ہیں کہ یہ پہلا موقع ہے کہ وہ اولمپک کھیلوں میں حصہ لے رہی ہیں۔
Well, this is my first Olympics. I haven't been to one before. I've been with the team for the last 2 years or so, and I am
اولمپک کھیلوں کے لیے یہ میرا پہلا موقع ہے۔ اس سے پہلے میں اولمپکس میں شریک نہیں ہوئی۔ میں گزشتہ 2 برس سے ٹیم میں ہوں اور میں بہت پرجوش ہوں۔ جنوبی کوریا نے بہت شاندار اہتمام کیا ہے۔ امریکہ سے مختلف ایتھلیٹ ان کھیلوں میں حصہ لے رہے ہیں۔ ہیگن کیئرنی امریکہ کی سنو بورڈ ٹیم میں شامل ہیں۔ ان کے لیے بھی یہ اولمپک کا پہلا موقع ہے۔
Yeah, this will be my first, this is my first game, so I'm expecting opening ceremonies to be the coolest thing in my life.
یہ میرے لیے کھیلوں کا پہلا موقع ہے، چنانچہ افتتاحی تقریب میرے لیے دنیا کی سب سے شاندار چیز ہوگی۔ میں توقع کر رہا ہوں کہ یہ موقع میرے لیے سب سے بڑا لطف کا موقع ہوگا۔ امریکی ٹیم ابتدا ہی میں اختلافات کا شکار ہوئی جب اس بارے میں تنازع کھڑا ہوا کہ امریکی جھنڈا کس ایتھلیٹ کے ہاتھ میں ہوگا. ایرن ہیملن اور شانی ڈیوس دونوں ایتھلیٹس کے نام رائے شماری میں سامنے آئے، مگر پھر سکہ اچھال کر فیصلہ کیا گیا کہ جھنڈا ہیملن کے ہاتھ میں ہوگا، جبکہ ڈیوس نے کہا کہ یہ طریقہ درست نہیں تھا. امریکی ایتھلیٹس میں امریکی سنوبر ٹیم کے نک بوم گارڈنر کہتے ہیں،
There's obviously problems in the world, but for me, the sport, the honesty and the true sport, it's so cool how everything comes together.
دنیا میں مسائل تو ہیں، مگر میرے لیے کھیل ایمانداری اور صحیح معنوں میں کھیل اتنی شاندار چیز ہے. کیسے تمام انتظامات کیے جاتے ہیں اور ایک سیکنڈ کے لیے دنیا کے تمام مسائل فراموش ہو جاتے ہیں. کھیل اور ایماندارانہ مقابلے، میں اسی لیے ان مقابلوں میں حصہ لیتا ہوں. نک کا کہنا ہے کہ سوچی میں بھی لوگوں کو کچھ تشویش تھی، مگر سب بہت شاندار رہا اور اب جنوبی کوریا میں بھی سب اچھا رہے گا. سرمائی اولمپک کے یہ مقابلے 25 فروری تک جاری رہیں گے. مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن.
اور اب پیش ہے امریکی حکومت کی پالیسیوں کا ترجمان اداریہ.
ہندو بحر الکاہل کے ایک ملک کے طور پر امریکہ کے اس علاقے میں خاصے فوجی اور اقتصادی مفادات وابستہ ہیں. جنوبی اور وسط ایشیائی امور کے لیے ڈپٹی معاون وزیر خارجہ ڈینیل روزن بلم نے کہا ہے کہ خلیج بنگال تک امریکہ کا مغربی ساحل دنیا کی آبادی کا نصف سے زیادہ ہے اور عالمی معیشت میں اس کا حصہ آدھے سے بھی زیادہ ہے. امریکہ علاقے میں ایک بڑا تجارتی شراکت کار ہے اور ایک بڑا عطیہ کنندہ اور سرمایہ کار بھی. یہ حیثیت اسے نجی شعبے کی کمپنیوں اور عالمی بینک میں سب سے بڑے انفرادی شیئر ہولڈر اور ایشیائی ترقیاتی بینک میں جاپان کے ساتھ سب سے بڑے شریک شیئر ہولڈر کی صورت میں حاصل ہے. گزشتہ چند عشروں کے دوران تیز اقتصادی ترقی نے لاکھوں لوگوں کو غربت سے نکالا ہے اور پھلتے پھولتے متوسط طبقے کی ترقی ہوئی ہے، لیکن اس تیز تر ترقی کے باوجود جنوبی ایشیا علاقائی تجارت اور رابطے کے اعتبار سے جنوب مشرقی ایشیا سے پیچھے ہے. تاہم مستقبل میں ایسا نہیں رہے گا. عالمی بینک کا اندازہ ہے کہ رکاوٹیں ہٹائے جانے کے بعد اور کسٹم کے طریقہ کار کو بہتر بنانے سے جنوبی ایشیا میں علاقائی تجارت موجودہ 28 ارب ڈالر سے تقریباً 4 گنا یعنی 100 ارب ڈالر سے زیادہ تک پہنچ جائے گی. ہندو بحر الکاہل کے علاقے میں رابطے کے طور پر امریکہ اپنے موجودہ اتحادوں اور شراکت داریوں کو مضبوط کرنا چاہتا ہے، ساتھ ہی وہ نئے شراکت داروں کے ساتھ تعلقات کو وسعت دینا چاہتا ہے جو اقتدار اعلیٰ، منصفانہ اور باہمی تجارت اور قانون کی حکمرانی کا برابر احترام کرتے ہیں. امریکہ ایک ایسے نظام کے تحفظ کے لیے کام کرے گا جس میں بین الاقوامی تعلقات تسلیم شدہ ضوابط کے مطابق اور بین الاقوامی قانون سے ہم آہنگی کے ساتھ استوار ہوتے ہیں. اس طرح کا قانون بہت ضروری ہے تاکہ ممالک اپنی سلامتی اور اقتدار اعلیٰ کو یقینی بنا سکیں، آفات پر تیزی سے رد عمل ظاہر کر سکیں اور بڑھتے ہوئے تجارتی حجم کی نقل و حرکت کے لیے بحری راستوں کو کھلا رکھنے میں مدد دے سکیں. ہندو بحر الکاہل کے علاقے میں وسعت پاتی ہوئی اقتصادی ترقی کے لیے بنیادی ڈھانچے کی تعمیر کلیدی ہوگی. صحیح نوعیت کے پلوں، سڑکوں، ہوائی اڈوں اور بندرگاہوں کے بغیر کسی بھی ملک بلکہ پورے علاقے کے لیے تقریباً ناممکن ہے کہ وہ اپنی تمام اقتصادی صلاحیت حاصل کر سکے. امریکہ ہم خیال شراکت داروں کے ساتھ مل کر کام کرے گا تاکہ بنیادی ڈھانچے کی مالی ضروریات کی شفافیت اور نظام کو مضبوط بنایا جا سکے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ یہ منصوبے ان کی ضروریات کو پورا کریں اور ان کو ایسے قرض میں نہ جکڑیں جس کے وہ متحمل نہ ہو سکیں. امریکہ ہندو بحر الکاہل کے علاقے میں ایسے ممالک کے ساتھ کام کرنے کا متمنی ہے جو ایک مستحکم اور خوشحال ہندو بحر الکاہل سے متعلق اس کے ویژن میں شریک کار ہیں، جہاں اقتدار اعلیٰ کا پاس کیا جائے اور قانون کی بنیاد پر نظام کا احترام کیا جائے.
ابھی آپ نے اداریہ سنا جس میں حکومت امریکہ کے خیالات کی ترجمانی کی گئی. اگر آپ کوئی تبصرہ کرنا چاہتے ہیں تو اس پتے پر خط لکھیے، ایڈیٹوریلز وائس آف امریکہ، واشنگٹن ڈی سی 20237 USA. آپ وائس آف امریکہ کے ایڈیٹوریل ہوم پیج پر بھی اپنی رائے کا اظہار کر سکتے ہیں اور ہمارے تمام تازہ اداریے پڑھ سکتے ہیں. پتہ ہے www.voanews.com/editorial.
پروگرام سائنس اینڈ ٹیکنالوجی کے ساتھ مدثرہ منظر. امریکہ میں ماحولیات کے تحفظ کے ادارے ای پی اے کے اعداد و شمار سے ظاہر ہوا ہے کہ ماحولیاتی آلودگی کا باعث بننے والی 50% گیسوں کا اخراج کاروں اور دیگر گاڑیوں سے ہوتا ہے۔ تو کیا کاریں چلانا بند کر دیں؟ ایسا ہو نہیں سکتا، بلکہ امریکہ تو ایسا ملک ہے جہاں آمد و رفت کا سب سے بڑا ذریعہ کاریں ہیں، اور یورپ بھی کسی سے پیچھے نہیں۔ چنانچہ سائنسدانوں نے سوچا ہے کہ کیوں نہ کاروں سے دھوئیں اور دیگر گیسوں کے اخراج کو کم کرنے کے لیے کوئی آلہ بنایا جائے۔ اگرچہ یہ بات بظاہر بہت سادہ لگتی ہے، مگر اس مسئلے سے نمٹنے کے لیے اگر آپ کوئی نئی الیکٹرک یا ہائبرڈ کار خریدنے جائیں تو بلا شبہ اس کی قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے، تو پھر کیوں نہ پرانی کار کو ہی درست کر لیا جائے۔ سیگان نامی ڈبہ بنانے والے سیمن جانسن کہتے ہیں،
What we have is a box that we can fit to any petrol, diesel, LPG vehicle.
ہمارے پاس ایک ڈبہ ہے جسے ہم کسی بھی پیٹرول یا ڈیزل سے چلنے والی گاڑی میں فٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے نصب کرتے ہی کار سے خارج ہونے والی گیسیں بھی کم ہو جاتی ہیں اور پیٹرول کی کھپت بھی کم ہو جاتی ہے۔ یہ ڈبہ بہت آسانی کے ساتھ کار کے انجن میں نصب ہو جاتا ہے۔ جانسن کہتے ہیں،
This is the Seagonizer 01. It's basically an electrolyzer. We fill the box up with some electrolyte here. There are 5 rods inside, and when we pass a current through those rods...
یہ سیگون 01 ہے، یہ ایک الیکٹرولائزر ہے۔ ہم اس ڈبے کو الیکٹرولائٹ مائع سے بھر دیتے ہیں۔ اس کے اندر 5 سلاخیں ہیں۔ جب ہم ان میں سے کرنٹ گزارتے ہیں تو یہ سلاخیں ہائیڈروجن کو بھاپ کی صورت میں پیدا کرتی ہیں، اور یہ بھاپ پائپ کے ذریعے انجن میں چلی جاتی ہے۔ کار کے انجن میں ہائیڈروجن داخل کرنے سے آلودگی میں 80% کمی آ جاتی ہے، اور پٹرول بھی کم خرچ ہوتا ہے۔ جانسن کہتے ہیں،
None of the hydrogen that goes in is used as a primary fuel. What the hydrogen does is it causes a chain reaction effect to create a faster flame front. So
جو ہائیڈروجن انجن میں جاتی ہے وہ ایندھن کے طور پر استعمال نہیں ہوتی، بلکہ یہ ایندھن کے استعمال میں تیزی لاتی ہے۔ چنانچہ عام طور پر جو ڈیزل 2000 فٹ فی سیکنڈ خرچ ہوتا ہے، ہائیڈروجن داخل کرنے سے 40,000 فٹ فی سیکنڈ ہو جاتا ہے۔ یہ سیگون نامی ڈبہ گزشتہ اگست میں برطانیہ میں متعارف کروایا گیا تھا، اور اس پر تقریباً $600 لاگت آتی ہے۔ الیکٹرولائٹ $14 میں بھروایا جا سکتا ہے۔ جانسن کہتے ہیں، ایک واکس ویگن کار میں جس کا انجن 2 لیٹر کا ہے، اس میں یہ مائع 6,000 میل یا 9,600 کلومیٹر کے لیے کافی ہے۔ سیگون آپ کے اسمارٹ فون سے منسلک ہو سکتا ہے، اور مائع ختم ہونے پر آپ کو خبردار کر سکتا ہے۔ ایک سال سے بھی کم عرصے میں برطانیہ میں یہ ڈبہ نصب کرنے کے سینکڑوں مراکز قائم ہو چکے ہیں، اور سیمن جانسن کہتے ہیں، ایک سال کے اندر اندر وہ دنیا بھر میں اس کے مراکز قائم کر دیں گے، تاکہ آپ کی گاڑی چلے تو دھواں نہ چھوڑے اور پٹرول بھی کم خرچ ہو۔ مدثرہ منظر، وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
سامعین، یہاں امریکہ میں قائم اسلامی تنظیم اکنا کے امدادی منصوبوں میں ایک اہم منصوبہ بے گھر اور مجبور خواتین کو پناہ گاہیں یا شیلٹر ہومز فراہم کرنا ہے، جہاں وہ حفاظت کے ساتھ اپنے مستقبل کو روشن بنا سکتی ہیں۔ پورے امریکہ کے ساتھ ساتھ یہاں ورجینی ریاست میں یہ فلاحی ادارے قائم کیے گئے ہیں۔ اس کی تفصیل جاننے کے لیے ہم نے اکنا کے ورجینیا چیپٹر کے انچارج محمد ارشد محمود سے رابطہ کیا۔ ان سے گفتگو کا ایک حصہ پیش ہے۔
اس میں کسی میٹروپولیٹن ایریا کے لیے ہمیں کچھ سسٹرز ہیں، خواتین ہیں، انہوں نے ایک ڈونیٹ کیا ہے، اس پہ کام ہو رہا ہے۔ اس کی رینوویشن کا اس میں 23 سسٹرز کو ٹھہرانے کی گنجائش ہے، تو انشاءاللہ جیسے ہی وہ آپریشنل ہوگا تو ہم اس میں خواتین کو ٹھہرانا شروع کر دیں گے، اور اس میں ہم خواتین کو کمپیوٹر ٹریننگ دیں گے، اور اسپیشلی جو ایمیگرینٹس خواتین ہوتی ہیں جن کو ESL انگلش لینگویج کا پرابلم ہوتا ہے، ہم ان کو ESL کلاسز دیں گے۔ اس کے علاوہ ہم انہیں سیونگ سلائی کڑھائی جو ہوتی ہے اس کی کلاسز دیں گے، اور اس طرح ہم ان کو اسکل کر کے تاکہ وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو سکیں۔ اس میں ہمارا 6 مہینے کے تقریباً ایک پیریڈ ہوتا ہے۔ ایک سسٹر جو ہمارے پاس عورت آبی بھی آتی ہے، اس کو ہم 6 مہینے میں اسکل کرتے ہیں، 6 مہینے میں وہ اپنے پاؤں پہ کھڑی ہو جاتی ہے۔ تو اس طرح یہ ایک سلسلہ چلتا ہے۔
اچھا یہ کون سی خواتین ہوتی ہیں، مطلب یہ بے گھر ہو جاتی ہیں یا کوئی ان کے ناچاقی ہو جاتی ہے گھر میں، کس طرح آپ کو پتہ لگتا ہے کیا معلوم؟
یہ مختلف ہیں، اس میں ڈومیسٹک وائلنس میں بھی ہوتا ہے، بہت ساری خواتین جن کا ڈومیسٹک وائلنس ہوتا ہے، مختلف خواتین کے مختلف اور مسائل ہوتے ہیں۔ سیریا سے ایک ایمیگرینٹ بی بی آئی، اس نے یہاں پی ایچ ڈی میں داخلہ لے لیا، ماشاء اللہ پڑھی لکھی تھی، تو اب وہ اگر پی ایچ ڈی میں ہوم گھر کا بندوبست کرتی جاب کا اور اس طرح، تو اس کے لیے ممکن نہیں تھا کہ وہ پی ایچ ڈی جاری رکھ سکتی، تو ہم نے اس کو گھر کا اور سارا بندوبست کیا، تو اس سے یہ ہے کہ اس نے پی ایچ ڈی مکمل کر لی 2 سال میں، اور وہ اب بڑی اچھی جاب کر رہی ہے اور وہ ہماری اسپانسر بھی ہے۔ اس طرح مختلف لوگ ہوتے ہیں، ایک بی بی سی اس کا میاں ترکی تھا، وہ ترکی واپس چلا گیا، اس کی 2 بچیاں اور وہ یہاں رہ گئی، تو اس کے لیے اب گھر میں رہنا ممکن نہیں تھا، اس کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ گھر لے سکتی، اور اس کی انگلش کا بھی مسئلہ تھا، تو اس کو ہم نے پھر کرایا اور اس کو اسکلڈ کیا اور اپنے پاؤں پہ کھڑی ہوگی۔ اس طرح یہ مختلف چیزیں ہیں۔
تو وہ لوگ آپ سے رابطہ کس طرح کرتے ہیں، آپ کیسے، آپ کا کوئی مرکز ہے یا ان کو کہیں سے پتہ لگتا ہے؟
اتنا.org پہ جب وہ جاتے ہیں، اتنا.relief.org اس وقت اتنا.relief کی بہت بڑی، اس کے تقریباً اس کو جو 2017 میں جنہوں نے اس ویب سائٹ کو وزٹ کیا، اس کی تعداد کوئی 5 لاکھ سے زیادہ ہے، اور بڑی فیمس ہے اتنا.relief کی جو ویب سائٹ ہے، تو لوگوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اتنا.relief کام کر رہی ہیں، وہ جہاں بھی جاتے ہیں تو کسی سے پوچھتے ہیں تو لوگ انہیں پہلی پریفرنس اتنا.relief کی دیتے ہیں، اتنا.relief سے آپ رابطہ کریں، تو وہ جب .org پہ جاتے ہیں اتنا.relief.org پہ، تو وہ ساری انفارمیشن ہر ایریا کی وہاں موجود ہے، تو وہاں سے پھر مجھے فون کر لیتے ہیں، جس ایریا میں بھی ہیں، نیشنل ہمارے اس وقت 15 وومین شیلٹر کام کر رہے ہیں، تو جہاں سے بھی وہ ہوتے ہیں وہ آپ رابطہ کر لیتے ہیں۔
امریکہ میں قائم اسلامی تنظیم اکنا کی جانب سے خواتین کے لیے شیلٹر ہومز کے بارے میں ورجینیا چیپٹر کے انچارج محمد ارشد محمود تفصیل بتا رہے تھے۔ خالد حمید، اردو وائس آف امریکہ، واشنگٹن۔
پروگرام ہے آپ کی صحت پہ اچھا حاضر ہے۔ تحقیق کار کہتے ہیں کہ پیٹ کا آپریشن کرانے والے 20% مریضوں کو کسی نہ کسی نوعیت کی پیچیدگی کا سامنا ہو سکتا ہے، اور بعض اوقات اس خرابی کا گھنٹوں تک پتہ نہیں چلتا۔ اب ڈنمارک میں ایک ایسا طریقہ کار وضع کیا جا رہا ہے جو ایسی خرابیوں اور پیچیدگیوں کا فوری طور پر پتہ چلا سکے گا۔ وائس آف امریکہ کے کیون ناکس کی رپورٹ کے مطابق اس طریقہ کار کی مدد سے کسی بھی نوعیت کی پیچیدگی کے بارے میں جلد پتہ چلانا ممکن ہوگا۔
Normally what happens after surgery is that you go to the ward and there you have monitoring by the nurses at fixed time intervals.
رکس ہاسپٹل کے ایس کے اسوانگ کا کہنا ہے کہ آپریشن یا سرجری کے بعد عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو وارڈ میں لے جایا جاتا ہے، جہاں نرسیں ایک مخصوص دورانیے کے بعد جائزہ لیتی ہیں، اور عام طور پر یہ دورانیہ 12 گھنٹے کا ہوتا ہے۔ اس سے مراد یہ ہے کہ مریض کے بارے میں صورت سے معلومات حاصل نہیں کی جا سکتی کہ اس کی طبیعت کیسی ہے، اور اس وقفے کے دوران کچھ بھی رونما ہو سکتا ہے۔ تحقیق کار اب مختلف سینکڑوں معاملات کے بارے میں معلومات اکٹھی کر رہے ہیں، اور اس مخصوص میکانک کی طریقہ کار میں شامل کر رہے ہیں، اور اسے سکھایا جا رہا ہے کہ وہ کسی ایسے مسئلے کا فوری طور پر پتہ چلائے جس کا دوسرے سینسرز پتہ نہیں چلا پاتے۔
So one example is the patient where you have perfect normal values at around
رکس ہاسپٹل کے ایس کے اسوانگ کا کہنا ہے کہ ایک مثال تو اس سلسلے کی یہ ہے کہ دوپہر کے لگ بھگ مریض معمول کے مطابق ہوتا ہے، پھر 12 گھنٹوں کے بعد اس کا معائنہ کیا جاتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ سب کچھ ٹھیک ہے، لیکن اگر مستقل طور پر مریض کا مشاہدہ کیا جائے تو پھر معلوم ہو جاتا ہے کہ کسی بھی وقت اس کے ٹانگوں کی صورتحال خراب رہی ہے اور اس سطح پر پہنچ گئی ہے جس سے کئی دوسرے مسائل پیدا ہو سکتے ہیں۔ یہ طریقہ کار سینسرز کے مقابلے میں مختلف ہے کیونکہ یہ محض نتائج کا ہی جائزہ نہیں لیتا بلکہ اس سے بھی زیادہ اسمارٹ ہے اور مسئلے کا فوری طور پر پتہ چلا لیتا ہے۔
We have seen that we are able to discover many more critical combinations of these parameters in between
Technical University of Denmark سے ہیلگی سورنسن کا کہنا ہے کہ اس طریقہ کار کی مدد سے ہمیں کئی اور پیچیدہ معاملات کو جلد سمجھنے میں مدد ملتی ہے، اور اس سے یہ امید بن گئی ہے کہ مستقبل میں سنجیدہ نوعیت کی پیچیدگیوں یا پھر اموات تک کو روکنا ممکن ہو سکے گا۔ اس ٹیم کو امید ہے کہ ان کے اس مخصوص طریقہ کار اور آلے کو تجارتی بنیادوں پر آئندہ 5 برسوں میں تیار کر لیا جائے گا۔ ٹیم کے مطابق یہ آلہ طبی مسائل کا جلد پتہ چلاتے ہوئے اخراجات میں کمی کا باعث بھی بنے گا۔ بیچے جلانی، اردو بی او اے، واشنگٹن۔
اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے اس پہلے گھنٹے کے نیوز شو کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس کی ایڈیٹر تھیں یاسمین جمیل، پروڈیوسر انجم ہیرلڈ گل اور انجینئر چینگ۔ خالد حمید کو اجازت دیجیے گا اور اب پروگرام سنیے گا چہار رنگ۔